بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مکتب غامدی کے ایک اور نشست میں خوش آمدید. سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 200 شروع کرنے جا رہے ہیں. ایک نئے موضوع, ایک نئے اعتراض کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں. ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آج جس موضوع اور اعتراض پر ہم گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ اجتہاد کا موضوع ہے. کہا یہ جاتا ہے ہمارے روایتی علماء کی جانب سے کہ غامدی صاحب نے جو تعبیر پیش کی ہے اس میں بہت ساری جگہوں پہ اجتہاد کیا گیا ہے, اور وہ اجتہاد دین میں آسانی, سہولت اور عقل پسندی پر مبنی ہے. اس کے پیچھے کوئی اصولی نظام فکر نہیں. اسی طرح سے ماضی کے علماء کے جو اجتہاد کی روایت ہے, جو حدود ہیں, جو شرائط ہیں, ان سے بھی اکثر مختلف ہے. اس سیریز میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے غامدی صاحب کا مثبت موقف قدم قدم جانتے ہیں اور پھر ایک ایک کر کے اعتراض بھی قدم رکھتے ہیں. ہم سب آغاز کرتے ہیں. میں چار پہلوؤں سے چاہوں گا اس بحث میں احاطہ کریں آپ کی پوری کی پوری جو تفہیم ہے, پورا کا پورا جو آپ کا سفر ہے. سب سے پہلے یہ کہ اجتہاد آپ کے نزدیک ہے کیا, موجودہ دور میں کیا اس کا دروازہ بند ہو گیا, اس کے حدود و شرائط کیا ہیں, اور اسی طریقے سے اجتہاد جب کیا جائے گا تو کیسے کیا جائے گا. سب سے پہلا سوال جو آج آپ کی خدمت میں, وہ یہ کہ اجتہاد کے بارے میں آپ کی رائے, نقطہ نظر, زاویہ ہے کیا.
میں نے اپنی کتاب مقامات میں اجتہاد کے زیر عنوان ایک مضمون لکھا ہے, اس میں ان سب سوالات کا تفصیلی جواب دیا ہے.
اچھا,
یہ بتایا ہے کہ اجتہاد سے کیا مراد ہے, یہ بتایا ہے کہ اجتہاد کی ضرورت کیوں پیدا ہوتی ہے, اس کا دائرہ کیا ہے, یہ بات بھی واضح کی ہے کہ اس کے کرنے کے طریقے کیا ہیں. میں اسی مضمون کا ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کی وضاحت کروں گا. اس سے میرا مدعا ہر لحاظ سے متعین ہو کر سامنے آ جائے گا. میں نے لکھا ہے, اجتہاد کی اصطلاح ایک حدیث سے پیدا ہوئی ہے. ائمہ حدیث کے نزدیک یہ روایت منقطع ہے. یہ آپ جانتے ہوں گے کہ منقطع اس روایت کو کہا جاتا ہے جس میں کسی ایک جگہ ہم یہ متعین نہ کر سکیں کہ یہ بات کس نے کس سے سنی ہے. ان کے درمیان تاریخی انقطاع واقع ہو جاتا ہے. اسی بات کو ایک دوسرے اسلوب میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ یہ روایت متصل نہیں رہی.
ٹھیک,
یعنی میں نے بیان کی, میں نے آپ سے بیان کی, آپ نے کسی اور سے بیان کی, اب وہ جو اور ہے اس سے میری ملاقات تو ممکن نہیں ہے, لیکن یہ درمیانی واسطہ کہاں گیا, یہ کبھی مجہول ہوتا ہے, کبھی معلوم ہی نہیں ہوتا.
ٹھیک,
اس طرح کے مختلف امور کو سامنے رکھ کر کسی روایت کو منقطع قرار دے دیا جاتا ہے. اجتہاد کی اصطلاح ایک حدیث سے پیدا ہوئی ہے. ائمہ حدیث کے نزدیک یہ روایت منقطع ہے, لیکن اسی کا ایک جملہ ہے جو فقہ اسلامی کی اس اہم اصطلاح کا ماخذ بن گیا ہے. یعنی یہ بحث تو محدثین کرتے رہیں گے کہ روایت ضعیف ہے, روایت منقطع ہے, لیکن اس روایت کو بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل ہوئی, اور وہ یہ ہے کہ اس میں ایک تعبیر اختیار کی گئی تھی, وہی تعبیر فقہ اسلامی کی اس اصطلاح کا ماخذ بن گئی. بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل کو یمن کا عامل بنا کر بھیجا تو ان سے پوچھا کس طرح فیصلے کرو گے. یمن کا عامل رسالت مآب بنا کر بھیج رہے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ انہیں اب اپنے طور پر بہت سے امور طے کرنے ہوں گے. وہ وہاں ذمہ دار ہوں گے, وہ ہر روز آ کے پوچھ نہیں سکتے. اس زمانے کے لحاظ سے یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ وہاں سے آپ ٹیلی فون اٹھائیے اور مشورہ کر لیجئے. یہ فیصلے انہیں کرنے ہیں تو وہ کس کس نوعیت کے ہوں گے اور اس میں انہیں کیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا. ان سے پوچھا, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس طرح فیصلے کرو گے. انہوں نے عرض کیا, اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کروں گا. ہر مسلمان یہی کرے گا. اس کو دنیا میں کوئی مسئلہ پیش آئے, دین میں کوئی مسئلہ پیش آئے, وہ سب سے پہلے یہی جانے گا کہ میرے پروردگار کی کتاب میرے پاس موجود ہے, اس میں مجھے اگر کوئی رہنمائی دی گئی ہے تو میں سب سے پہلے اس کو اختیار کروں گا. آپ نے پوچھا اگر اللہ کی کتاب میں نہ ملے. یہ سوال خود بتا رہا ہے کہ اللہ کی کتاب میں تمام امور زیر بحث نہیں آتے. وہ دین سے متعلق ہر چیز میں رہنمائی کرتی ہے, لیکن خود دین کی ہدایت کا جب ہم قرآن میں مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ چیزیں جو دین سے متعلق بھی ہماری عقل خود اخذ کر سکتی ہے ان کو قرآن موضوع نہیں بناتا.
ٹھیک.
اس پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے اگر اللہ کی کتاب میں نہ ملے. انہوں نے جواب دیا اللہ کے پیغمبر کی سنت میں دیکھو گا. کہیں دوسری چیز ظاہر ہے یہی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت جاری کی ہے جس میں ہمارے لیے بہت سے طریقے دین کی حیثیت سے جاری فرما لیے ہیں.
ٹھیک.
ان پر ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے. چنانچہ انہوں نے بالکل صحیح جواب دیا کہ مجھے اگر کوئی چیز قرآن میں نہیں ملے گی تو میں یہ دیکھوں گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کی حیثیت سے تو کوئی چیز اس باب میں جاری نہیں فرما دی. آپ نے پوچھا اگر وہاں بھی نہ ملے. انہوں نے جواب دیا. اب یہ جواب ہے جو اصل میں اس اصطلاح کا ماخذ بن گیا ہے. انہوں نے جواب دیا اشتہد و رائی لا آلو. میں پوری کوشش کر کے اپنی رائے قائم کروں گا اور اس میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھوں گا. میں نے یہ الفاظ مسند احمد سے لیے ہیں. ان کا رقم ہے 21,502. یہ جواب انہوں نے دیا.
ٹھیک.
اس میں جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ اجتہد و رائی. اجتہد و رائی کے یہی الفاظ اس اصطلاح کا ماخذ ہے. یعنی اس میں جو فعل استعمال ہوا ہے وہ ہے اجتہد و. اس سے مصدر ہوگا اجتہاد. اجتہد و رائی کے یہی الفاظ اس اصطلاح کا ماخذ ہیں. علماء اصول نے اس کو ہمیشہ انہی حدود میں استعمال کیا ہے جو حدیث سے متعین ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی بات قرآن میں ہے تو ہم اس کو سمجھیں گے, سر تسلیم خم, وہ اللہ کا حکم ہے, اس پر عمل کریں گے.
ٹھیک.
وہاں کوئی اجتہاد کا سوال نہیں ہے. کوئی چیز سنت میں طے کر دی گئی ہے اس میں بھی یہی رویہ ہوگا. علماء اصول نے اس کو ہمیشہ انہی حدود میں استعمال کیا ہے جو حدیث سے متعین ہوتے ہیں. یعنی اجتہاد صرف ان امور میں کیا جائے گا جن کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہیں. عام طور پر آئمہ اصول اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اجتہاد ان امور میں ہوگا جو مسکوتاً ہو. ان کے بارے میں کوئی بات کہی نہیں گئی. اب یہ کہی نہیں گئی, اس کے پھر دو پہلو ہیں جس کو میں آگے واضح کروں گا.
ٹھیک.
اس کا یعنی اجتہاد کا ان امور سے کوئی تعلق نہیں ہے جو قرآن و سنت میں صراحت کے ساتھ بیان ہو گئے ہیں. یعنی وہ منطوق ہیں. ان میں لفظوں میں ایک حکم بیان کر دیا گیا ہے, بتا دیا گیا ہے, اس کو ہم وہاں پڑھیں گے, وہاں سمجھیں گے. یا اگر سنت ہے تو عملی طور پر جاری کر دی گئی ہے. ظاہر ہے کہ وہاں سمجھنے کا عمل تو ہوگا, وہاں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے نصوص محل تدبر ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کہی ہے, پیغمبر نے سنت کے طور پر جاری کی ہے, تو یہ تو بالکل صحیح ہے کہ اس کو سمجھنا پڑتا ہے. یعنی انسانی فہم کو غیر متعلق نہیں کر سکتے. ایسا کوئی طریقہ دنیا میں اختیار نہیں کیا جا سکتا کہ میں کوئی عمل کروں یا میں کوئی بات کہوں اور میرے مخاطبین غلطی کے کسی امکان کے بغیر اس کو سمجھ لیں.
درست.
اس میں پورا امکان ہوتا ہے کہ غلطی ہو جائے گی. وہ غلطی قلت علم کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے, قلت تدبر کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے. چنانچہ یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ قرآن و سنت کے نصوص میں اگر کوئی چیز ہے تو انسان کو اس پر غور کرنا ہے, اس کو سمجھنا ہے. غور کرنے اور سمجھنے کا وہی طریقہ ہوگا جس کو ہم تفسیر کے مسلمات میں بیان کرتے رہتے ہیں. یعنی لفظ, تعلیف جملہ, سیاق و سباق, ان تینوں چیزوں کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے غور کر کے یہ جاننا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے نصوص محل تدبر ہیں, وہ محل اجتہاد نہیں ہے. عام طور پر جو آراء قائم کی جاتی ہیں ان کو بھی اجتہادی آراء کہہ لیا جاتا ہے. مثلا میں نے تفسیر میں ایک رائے اختیار کی ہے, قرآن کی ایک آیت کا مطلب سمجھا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں تدبر کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. فہم کی تعبیر اختیار کرنی چاہیے. اس میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں, کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں, اور وہ صحیح بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ محل تدبر ہیں, وہ محل اجتہاد نہیں ہے.
ٹھیک.
اہل علم ان کا منشا متعین کرنے کے لیے, ان کا یعنی قرآن و سنت کے نصوص کا, اہل علم ان کا منشا متعین کرنے کے لیے بار بار ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اور ان کی تاویل میں اگلوں سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. یہ عمل ہمیشہ سے جاری ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب پر بھی غور کیا جائے گا, سنت پر بھی غور کیا جائے گا, اس کے مدعا اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی, دوسروں نے جس طرح سمجھا ہے اس پر نقد بھی ہوگا, اس کی تنقید بھی ہوگی. یہ قیامت تک سلسلہ ایسی جاری رہے گا. اس میں ہم کسی بڑے سے بڑے آدمی سے بھی بر بنائے استدلال اختلاف کر سکتے ہیں اور ان کی تاویل میں اگلوں سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, مگر ان کے یعنی قرآن و سنت کے, مگر ان کے کسی حکم یا فیصلے کو اپنے اجتہاد سے تبدیل یا معطل نہیں کر سکتے. یہ میں نے اجتہاد کے بارے میں اپنا موقف بیان کیا ہے. یعنی اجتہاد کیا چیز ہے, اجتہاد کی تعبیر کہاں سے آئی ہے, اس کا پس منظر کیا ہے, روایت میں یہ کس مفہوم میں استعمال ہوا ہے, علم میں اصطلاح بن کر اس کے کیا حدود طے کیے گئے ہیں. میں نے لکھا ہے اجتہاد کا دائرہ یہی ہے. سیدنا معاذ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکالمے کی روایت اگر صحیح ہے تو اس میں آپ نے یہی حقیقت واضح فرمائی ہے. یعنی یہ درست ہے کہ سیدنا معاذ کی اس روایت پر محدثین جرا کر سکتے ہیں
جی,
لیکن اگر وہ صحیح ہے اور مضمون بتا رہا ہے کہ غالباً صحیح ہے تو اس میں آپ نے یہی حقیقت واضح فرمائی ہے. چنانچہ پوچھا ہے کہ اگر قرآن میں نہ ملے, اگر سنت میں نہ ملے, قرآن و سنت میں کوئی چیز مل جاتی ہے تو مسلمان اس سے انحراف نہیں کر سکتا. یعنی قرآن و سنت تو تسلیم کا تقاضا کریں گے,
ٹھیک,
اس کے ایمان کا تقاضا ہے, یعنی قرآن و سنت پر اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ بے چون و چرا اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے. اسلام کے معنی ہی یہ ہے کہ اللہ و رسول کے سامنے سر اطاعت جھکا دیا جائے. یعنی اسلام اپنے لغوی مفہوم میں بھی یہی تقاضا کرتا ہے, اپنے اصطلاحی مفہوم میں بھی یہی تقاضا کرتا ہے. اور اسلام کیا ہے؟ قرآن و سنت. چنانچہ لازم ہے کہ قرآن و سنت سے جو بات واضح ہو جائے اس کے سامنے سر جھکا دیا جائے. خلفائے راشدین کے بعض احکام کو سمجھنے میں دور حاضر کے بعض جلیل القدر مفکرین نے ٹھوکر کھائی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ خدا کے کسی حکم کو تبدیل یا معطل کرنے کی جسارت کرے. بعض احکام کی لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ اس میں سیدنا عمر نے تبدیلی کر دی, اس میں فلاں جلیل القدر صحابی نے تغیر کر دیا, یہ حکم معطل کر دیا. میرے نزدیک یہ اس بات کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. یعنی جو انہوں نے کیا تھا اس کو سمجھنے میں ٹھوکر کھائی ہے لوگوں نے, وہ کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. لوگ جسے تعطیل یا تبدیلی خیال کرتے ہیں وہ دراصل حکم کے مضمرات و تضمنات ہیں جنہیں خلفائے راشدین نے اپنے عمل سے واضح کر دیا ہے. یعنی جب کوئی حکم دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زبان سکھائی ہے یا جب وہ عمل کرتا ہے تو اس سے جو چیز صورت پذیر ہوتی ہے وہ لازماً کچھ لسانی مضمرات پیدا کر دیتی ہے, کچھ عقلی مضمرات پیدا کر دیتی ہے.
ٹھیک,
ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. خلفائے راشدین نے انہی کو واضح کیا ہے.
تضمنات کا مطلب کون سا؟
جو چیز چھپی ہوئی.
ٹھیک,
یعنی وہ لفظوں میں بیان نہیں ہوئی لیکن اگر تدبر کیا جائے تو یا عقل اس کو سمجھا دے گی یا زبان کے استعمالات سے وہ خود بخود واضح ہو جائے گی.
درست. اچھا,
وہ یا اس نص کی دلالت ہوگی یا اس کا اقتضا ہوگی. اس سے تعطیل یا تبدیلی کا جواز پیدا کرنے کے بجائے قرآن و سنت میں تدبر اور ان کے اسالیب کو سمجھنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے. یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ خلفائے راشدین نے جب عملاً کوئی بات کی تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے کہ ان کے عمل کا یا ان کے فیصلے کا قرآن مجید سے کیا تعلق بنتا ہے, وہ تعلق اصل میں عقل پیدا کرتی ہے، فہم پیدا کرتا ہے، تدبر پیدا کرتا ہے. اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں نے ان کے کسی حکم یا فیصلے کو کہیں تبدیلی قرار دے دیا، کہیں تعطیل قرار دے دیا. یہ میں نے تنبیہ کی ہے کہ اس کا کوئی سوال نہیں ہے. قرآن و سنت وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم ہوگا. وہاں اختلاف فہم میں ہوتا ہے، اجتہاد کا یہ دائرہ نہیں ہے. اجتہاد کا دائرہ اس کے بالکل برخلاف وہ امور ہیں جن میں قرآن و سنت خاموش ہیں. اب میں نے یہ عرض کیا تھا کہ خاموشی کی کیا نوعیت ہوتی ہے.
جی
میں اس کو دو تین مثالوں سے واضح کروں گا.
جی
ہمارے دین میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ مسلمان اپنے اجتماعی، سیاسی اور اس نوعیت کے دوسرے معاملات، جس کو قرآن مجید امر سے تعبیر کرتا ہے، ہمیشہ رائے اور مشورے سے طے کریں گے. قرآن مجید کی سورہ شورہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا یہ وصف بیان کیا ہے کہ امرہم شورا بینہم. اس طرح جب کوئی وصف بیان کیا جائے تو وہ در حقیقت اس کی ترغیب ہوتی ہے کہ اہل ایمان کو یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، یا ان کے شایان شان یہی طریقہ ہے، ان کے لیے موزوں یہی طریقہ ہے. امرہم شورا بینہم، وہ اپنے تمام معاملات مشورے سے چلاتے ہیں، مشورے کی بنیاد پر ان کے معاملات حل ہوتے ہیں. دوسرے لفظوں میں ان کا نظام رائے اور مشورے پر قائم کیا گیا ہے. وہ ایک دوسرے کی رائے سے استفادہ کر کے فیصلے کریں گے. ان کا جو نظام بھی وجود میں آئے گا وہ کسی بھی سطح پر ہو، یعنی پوری ریاست کی سطح پر ہو، سلطنت کی سطح پر ہو، وہ اجزاء میں ہو، وہ کسی کلیے میں ہو، ہر جگہ وہاں امرہم شورا بینہم کا اصول ہی مطلوب ہے کہ ملحوظ رکھا جائے.
ٹھیک،
یہ بات قرآن نے کہہ دی. اب ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں یہ نہیں بتایا گیا کہ جب آپ رائے لیں گے تو کیا طریقہ ہوگا، رائے دینے والے کون لوگ ہوں گے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہو سکتے ہیں، ان سے رائے کیسے لی جائے گی، اس میں فیصلہ کیسے کیا جائے گا. ظاہر ہے یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے اب طے کرنا ہے.
ٹھیک،
اس کو آپ سادہ لفظوں میں یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کوئی حکم بالاجمال دے دیتے، اجمال میں ایک نصیحت کر دی گئی، اس کے تحت پھر ہمیں ایک نظام بنانا ہوتا ہے. اور چونکہ انسانی عقل اس میں اپنے اپنے حالات کے لحاظ سے مختلف فیصلے کر سکتی ہے، حالات زمانہ بھی پیدا کرتا ہے اور مکان بھی پیدا کرتا ہے، چنانچہ جو فیصلے بھی کیے جائیں گے وہ امتثال امر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ امرہم شورا بینہم، اب ہم نے اس کے تحت مثال کے طور پر قبائلی زندگی کو سامنے رکھ کر ایک نظام بنایا، جس کی ایک تصویر ہم خلفائے راشدین کے ہاں دیکھتے ہیں. ہم نے اس کے تحت پارلیمانی طریقے کا ایک نظام بنا لیا، ہم نے اس کے تحت صدارتی نوعیت کا ایک نظام بنا لیا. ایسے ہی آپ 10 صورتیں سوچ سکتے ہیں. کچھ چیزیں آج وجود پذیر ہو گئی ہیں، کچھ ہو سکتا ہے مستقبل میں ہو جائے. ان میں اگر اس بنیادی اصول کو ملحوظ رکھا گیا ہے تو یہ اس حکم پر عملی کی ایک صورت ہوگی.
ٹھیک،
اب ظاہر ہے یہاں جو نظام ہم نے بنایا ہے، جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے، یہ تو قرآن سنت میں بیان نہیں ہوا. تو اس کو کیا کہیں گے؟ اجتہاد.
وہ بنیاد ہو اور اطلاق میں آپ کچھ چیز ڈیولپ کریں.
اللہ نے حکم دے دیا، حکم وہاں ہی سے آئے گا، ہدایت وہیں سے آئے گی. وہ بالاجمال دی گئی تھی، ہم جب اس کو زمین پر لائے، ہم نے اس کو انسانوں سے متعلق کیا، تو ہمیں اس میں بہت سی تدابیر اختیار کرنی پڑی. ان تدابیر کو بھی اجتہاد کہا جاتا ہے.
ٹھیک،
اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بعض موقعوں پر ہمیں ایک حکم دیتے ہیں اور ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اس کا اطلاق عقلن کر لیں گے. مثلا یہ حکم دے دیا کہ تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائث حرام ہیں. اب طیبات کون سے ہیں، خبائث کون سے ہیں، یہ ہم پر اعتماد کیا گیا ہے کہ ہم ان کا اطلاق کر لیں گے. یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں ہم طیبات کو الگ پہچان لیں گے، ہم خبائث کو الگ پہچان لیں گے. انسان کو اسی مقصد سے عقل دی گئی ہے. عقل کا بنیادی وظیفہ کیا ہے؟ تمیز پیدا کرنا، یعنی چیزوں میں امتیاز پیدا کر کے ان کو ایک ایک پہلو سے الگ کر دینا، وہ یہ پہچان لے گی. اگر کہیں کوئی شبہ واقع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتا دیں گے، لیکن اصلاً یہاں اطلاق کی ذمہ داری ہم پر ڈال دی گئی ہے. اس میں بھی جب ہم یہ بتائیں گے کہ فلاں جانور پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، فلاں کھانے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اجتہاد. اسی طرح کی صورت اس وقت بھی پیش آ جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ کوئی بات کہتے ہیں اور وہ بات اپنے ساتھ کچھ عقلی مضمرات لے کے آ جاتی ہے. ان عقلی مضمرات کو لفظوں میں تو بیان نہیں کیا جا سکتا،
ٹھیک،
یعنی اس میں بھی انسان پر اعتماد کیا جاتا ہے کہ جب اس کو یہ بات کہی جائے گی وہ خود سمجھ لے گا. میں نے اس کی بہت سی سادہ مثالیں اپنی گفتگو میں دی ہیں کہ ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ چیزیں جو عقلی طور پر خود بخود سمجھی جا سکتی ہیں ان کو ہم بیان نہیں کرتے. مثال کے طور پر میں اگر یہ کہوں گا کہ گھر میں اب دائیں بائیں کے لوگ اگر آئیں تو دروازہ نہیں کھولیں، کچھ معلوم نہیں کس طرح کے لوگ ہیں، ظاہر ہے اس کا اطلاق گھر کے ملازمین پر نہیں ہوتا، گھر کے بچوں پر نہیں ہوتا. اچھا، دوسروں کے بچوں کے بارے میں بھی آدمی یہ خیال کرے گا کہ اگر کوئی خطرہ ہو سکتا ہے تو بڑے آدمی سے ہو سکتا ہے جس کو پیش نظر رکھ کر یہ بات کہی گئی ہے. اب یہ جتنے استثناء ہیں یہ اصل میں کیا ہیں؟ عقلی مضمرات. یہ لوگ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ بعض اوقات لفظوں میں بیان نہیں کیے جاتے.
ٹھیک،
ان کو جب میں واضح کروں گا تو یہ بھی ظاہر ہے کہ اجتہاد ہوگا. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے کہ قرآن و سنت خاموش ہیں تو بعض لوگ اس کو سمجھنے میں دقت محسوس کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بات لفظوں میں بیان نہیں کی گئی. وہ ہو سکتا ہے کہ لسانی مضمرات کے طور پر سمجھی جا سکتی،
یا اصولی طور پر موجود ہو،
یا وہ اصول کے طور پر موجود ہو اور عقل اس کو خود اخذ کر سکتی ہو، یا وہ اس جملے کا ناگزیر عقلی تقاضا ہو اور اس ناگزیر عقلی تقاضے کے لیے عقلی استدلال ہی کافی ہو. یہ ساری چیزیں قرآن کے فہم میں بھی پیش آتی ہیں، سنت کے فہم میں بھی پیش آتی ہیں، یہ احکام پر عمل کرتے ہوئے بھی پیش آتی ہیں، یہ سوسائٹی کے ساتھ یا فرد کے ساتھ ان کو متعلق کرتے ہوئے بھی پیش آتی ہیں، اور یہ قرآن و سنت ہی میں نہیں دنیا کے ہر علم میں پیش آتی ہیں.
ٹھیک،
اصل میں یہ وہ دائرہ ہے جس میں اجتہاد کیا جاتا ہے. تو آپ کے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ میرے نزدیک اجتہاد یہ ہے، اور میں نے یہ عرض کیا ہے کہ علماء اصول کی چیزیں بھی اگر آپ پڑھیں تو وہ اسی دائرے میں اس اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں.
یہ پہلا سوال بالکل واضح ہوتا ہے. جو آخری نقطہ آپ نے بیان فرمایا کہ قرآن مجید کی جب آپ شروع وضاحت کرتے ہیں، توضیح کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، اس میں اور قرآن کی روشنی میں کسی چیز پر اجتہادی اطلاق کرتے ہیں، اس میں بھی ایک فرق ہے. یہ جو فرق ہے، یہ جو ان دونوں چیزوں میں آپ نے کیا، اس فرق کرنے کے پیچھے کیا عقلی حساسیت ہے؟ یعنی اجتہاد کا لفظ جب بولا جائے گا کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ خود قرآن مجید کی شروع وضاحت آدمی کر رہا ہوتا ہے، اس میں لفظ ہے، معنی ہے، سیاق کلام ہے، جملے کی تالیف ہے، یہ سب کچھ بھی آخر انسان ہی کر رہا ہوتا ہے اپنے فہم کے ذریعے، تو اس پوری بات کو اجتہاد کہہ دینے میں کیا پرابلم ہے؟
یہ میرے پورے ڈسکورس کو آپ سمجھیے، اس میں میں نے اصطلاحات کی تنقید کی ہے.
جی،
اس میں کیا حرج تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی دیے کسی حکم پر عمل کریں اس کو بھی سنت کہہ لیا جائے؟
بہت اہم،
آخر العلماء نے کہا. میں نے اس کو قبول نہیں کیا.
جی،
اور یہ بتایا ہے کہ نہیں، ان دونوں کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال کرنے چاہیے. اس سے خلط مبس واقع ہوتا ہے. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ جس وقت لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ حکم کہاں سے آیا ہے، ہم کہتے ہیں سنت سے.
جی،
مثال کے طور پر نماز، بہت سے لوگ پوچھیں گے آپ سے نماز کہاں سے آئی ہے، قرآن میں تو اس طرح سے نہیں بیان ہوا کہ آپ کو ظہر کی 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، فجر کی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اس ترتیب سے پڑھنی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ آپ کہتے ہیں سنت سے. اس کے بعد اسی نماز میں آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ 4 فرض ہیں اور 2 سنت ہیں. عام آدمی بھی فرق نہیں کر پاتا کہ وہ پہلا جواب کیا تھا اور یہ دوسرا جواب کیا. اس خلط مبس کو میں نے ختم کر دیا اور یہ عرض کیا کہ ہم پہلے جواب میں سنت کہیں گے، یہ سنت سے آئی. اس لیے کہ اس کا ماخذ سنت ہے، قرآن میں وہ اصلاً بیان نہیں ہوئی.
ٹھیک،
قرآن مجید میں زیر بحث آ گئی ہے، اس کی تاکید ہوئی ہے، اس کے بارے میں توجہ دلائی گئی ہے، اس سے متعلق بعض احکام کی وضاحت بھی کی گئی ہے، لیکن اصلاً وہ سنت سے آئی ہے. میں بھی یہی کہوں گا، لیکن دوسرے سوال کے جواب میں یہ کہوں گا کہ وہ اسوائے حسنہ ہے. تو اس وجہ سے کہ خلط مبس پیدا نہ ہو، یہ دوسری اصطلاح کو میں نے رواج دینے کی صحیح کی ہے. یعنی رسالت مآب کے وہ اعمال
جی
جس میں کوئی مستقل بذات حکم وجود پذیر نہیں ہو رہا، انہیں اسوہ حسنہ کے زیر عنوان رکھنا چاہیے. یہاں بھی وہی بات ہے، کہنے کو آپ اجتہاد کا لفظ فکر و تدبر کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں، لغوان کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب ہم اصطلاح بنا رہے ہیں تو پھر اس کا دائرہ متعین کرنا ضروری ہے تاکہ فہم اور تدبر میں اور اس میں فرق رہے۔ چنانچہ یہاں کیا ہوا، یعنی اب فہم و تدبر میں کوئی اختلاف کر کے آپ نے ایک حکم کی تعطیل کا حکم لگا دیا اور آپ کہتے ہیں میں نے اجتہاد کیا۔
اچھا،
اس طرح کے معاملات بڑے مفکرین سے ہوئے، یہاں تک کہ علامہ اقبال نے بھی اس تعبیر کو اختیار کر لیا۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ تنقیح کر کے ان کو بالکل الگ الگ رکھا جائے۔ وہاں تدبر ہوگا، وہاں جو مبادی بیان کیے جائیں گے وہ مبادی تدبر قرآن ہوں گے، تدبر، فکر، غور، فہم، جو جی چاہے استعمال کی گئے کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے جو تعبیریں بھی ہو سکتی ہیں ان کو اگر آپ دوسروں سے بھی متعلق کریں گے تو میں نے یہ عرض کیا کہ تفہیم و تبیین کی اصطلاح اختیار کرنی چاہیے، لیکن وہ دائرہ جس میں قرآن و سنت خاموش ہے وہاں جب دین کا منشا یا اللہ تعالیٰ کا منشا سمجھا جائے گا، اور وہ دو ہی طریقوں میں ہوتا ہے، یا اصول میں بیان ہو جاتا ہے اور اطلاق میں ہم اپنی عقل سے اس کو سمجھنے کی صحیح کرتے ہیں، اور یا یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک بات کہہ دی گئی ہے اس کے عقلی مضمرات اور لسانی مضمرات کو سامنے رکھ کر پیش آمدہ صورتوں پر اس کا اطلاق کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس میں اجتہاد کی تعبیر رسول اللہ نے بھی استعمال کی، استعمال کی اس معنی میں کہ سیدنا معاذ نے استعمال کی تو آپ نے تصویب فرما دی، اور ہمارے علم میں بھی اس کو اسی دائرے میں بالعموم استعمال کیا گیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کہیں تجاوز بھی ہوا ہے تو اس کو ختم کر کے اس کو اسی دائرے میں استعمال کرنا چاہیے۔
نقطہ بالکل واضح ہوا۔ اچھا ہم سب، یہ جو آپ نے بات فرمائی تھی کہ قرآن مجید کوئی اصولی ہدایت دیتا ہے، اس کا جو عملی اطلاق ہوتا ہے، اس کے مصداقات متعین کرتے ہیں، اس کو زمین پر اتار کے کوئی نظام کی صورت میں روبہ عمل کرنا پڑتا ہے، تو وہاں پر بھی اجتہادی صحیح ہوتی ہے، لہٰذا ان کو بھی اجتہاد کے دائرے میں لینا چاہیے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، بتائیے گا کیا یہ بھی اسی کی مثال ہے؟ مثال قرآن مجید نے کہا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ اب آیت نے تو یہ بات ہمیں بتا دی کہ بھی قرآن مجید کو سات پیئرز میں اتارا گیا ہے، لیکن فکر فراہی نے آگے بڑھ کے بتایا کہ پہلا جو حصہ ہے وہ یہاں سے یہاں تک ہے، دوسرا یہاں سے یہاں تک ہے، تو یہ بھی اجتہادی اطلاق ہے گیا۔
یہ مصداق کی تعین ہے۔
اچھا،
اس کا تعلق فہم و تدبر ہی سے ہے۔
اچھا،
یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی بھی زبان میں کوئی بات کی جائے تو وہ مصداق کے بغیر آپ کے فہم تک پہنچ جائے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ ذرا دیگچی لا دیجیے، تو دیگچی ایک لفظ ہے، اس کا اطلاق تو معاشرے میں جس کو دیگچی کہا جاتا ہے اسی پر ہوگا۔
ہاں،
تو یہاں اطلاق کیا جا رہا ہے، اس کی یہ تفسیر ہوگی، تفہیم و تبیین ہوگی، فہم ہوگا، اس پر بھی لفظ اجتہاد نہیں بولنا چاہیے۔
ٹھیک، نقطہ واضح ہے۔ آخری سوال اس پہلے ابتدائی حصے پر، یہ جو آپ نے پوری کی پوری ایک پیشکش رکھی ہے ہمارے سامنے کہ قرآن و سنت خاموش ہیں، یا اصول دیا ہے اس کا عملی جو لائحہ عمل ہے وہ متعین نہیں ہے، اس میں اجتہاد ہوگا، تو یہ کام کیا خود پیغمبر بھی کر رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ پیغمبر آپ کے نزدیک دین کا ماخذ ہیں، دین انہوں نے قرآن و سنت کی صورت میں دیا، اور یہ سیدنا معاذ کو فرمایا کہ بھائی جب تمہیں قرآن و سنت میں کوئی چیز نہ ملے تو اجتہاد کر لو، تو یہ اجتہاد شروع کہاں سے ہوا؟ یعنی یہ کام پیغمبر کے بعد شروع ہونا ہے قرآن و سنت، کیونکہ خود پیغمبر موجود ہیں اور سیدنا معاذ کو یہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ایسے معاملات پیش آئیں گے تو ایسے معاملات تو پھر پیغمبر کو بھی پیش آئیں گے۔
یقینا پیغمبر کو بھی پیش آئے صلی اللہ علیہ وسلم، جب پیش آئے تو آپ نے بھی اجتہادی اطلاقات کیے، بلکہ میں نے تو یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کیے۔
اچھا،
یعنی قرآن مجید میں انہوں نے اپنی شریعت بیان کی، پیغمبر کے ذریعے سے وہ شریعت دی، یہ بتایا کہ یہ ہم اس سے پہلے پیغمبروں کو بھی دے چکے ہیں، اس کی پیروی کی جائے۔
ٹھیک،
اس طرح شریعت کا ایک پورا ڈھانچہ سامنے آ گیا، جب اس کی صورت متعین ہو گئی تو اس میں بھی بعض اس نوعیت کے سوالات پیدا ہوئے۔ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو پوچھ لو، چنانچہ پوچھا گیا تو جواب دیا گیا۔
جی،
تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کام کیا۔
اچھا،
اس کو آپ فقہ القرآن کہہ سکتے ہیں، یعنی قرآن میں شریعت الگ بیان ہوئی ہے، اس کی فقہ بالکل الگ بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فقہی اطلاقات کیے یا اجتہادی اطلاقات کیے، جب وہ کیے تو ظاہر ہے کہ وہ سب صحابہ کرام کے سامنے آ گئے، ان کو ہم اب حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا باب ہے جس کو فقہ النبی کہنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے جب حدیث پر اپنے کام کے ذیل میں تقسیم کی ہے تو آپ دیکھیے تین عنوانات کے تحت کی ہے، علم النبی، سیرت النبی اور فقہ النبی۔ وہ فقہ النبی کیا ہے؟ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات ہیں۔
اچھا،
یعنی وہ چیزیں جن میں اللہ کے پیغمبر نے رہنمائی فرمائی کہ اس کا اطلاع کس طرح ہوگا، اس پر عمل کی یہ صورت بنے گی، اس میں ان چیزوں کا لحاظ رکھا جائے گا، وہ ظاہر ہے کہ آپ کا فہم ہے جس کو آپ نے زندگی کے ساتھ متعلق کر کے دکھا دیا ہے۔
بالکل، نقطہ واضح ہو جاتا ہے۔ غام صاحب سے ہم نے پہلے سوال پر آج استفادہ کیا کہ اجتہاد ہوتا کیا ہے، اجتہاد کیسے کیا جائے گا، اجتہاد کون کرے گا، اس کے حدود و شرائط کیا ہیں، اور سب سے اہم سوال کیا اس کا دروازہ بند ہو چکا ہے یا آج بھی یہ اجتہاد کیا جائے گا، سب کچھ زیر بحث آئے گا۔ وقت ہمیں ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کا بہت شکریہ۔